الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا ایک گزرگاہ کی مانند ہے، انسان اس مسافر کی طرح ہے جو درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے، پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جائے. زندگی کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے. جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے سے بجھ جاتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل میں ختم ہو جاتی ہے. زندگی کیا ہے؟ تھرکتا ہوا ننا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے. یا سرے مژگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا. رونے والے کی پلکوں پہ آنسو، پلک چھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے. ایسے انسان کی زندگی کا معاملہ. تو ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، واپس جانے کے لیے آئے ہیں. آنے کا مقصد ہی یہاں سے جانا ہے. آئے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم یہاں سے اچھے انداز سے جا سکیں. اس لیے اچھی زندگی کا کرائیٹیریا یہ نہیں کہ کون کتنا اچھا رہا، کرائیٹیریا یہ ہے کہ کون کتنی اچھی موت مرا. یہ ہے کرائیٹیریا. جس کو جتنی اچھی موت آ گئی وہ اتنا خوش نصیب ہے. زندگی میں تو خوشیاں بھی غم سب کے لیے ہوتے ہیں. چند نوجوان صحابہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کوشچن پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس وحزم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون؟ نبی اسلام نے فرمایا، اکثرهم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرے. واکثرهم استعدادا للموت، اور جب موت کی زیادہ تیاری میں لگا رہے. اولائک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ. ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی یہ لے گئے. تو عقل مند وہ نہیں کاروبار بڑے کر لے، فیکٹریاں بہت لگا لے، بزنس سجا لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، عقل مند وہ جو موت کو یاد رکھے اور موت کی تیاری میں لگا رہے، یہ عقل مند ہے. آخرت میں اللہ تعالی جو نعمتیں دیں گے اس کے مقابلے میں دنیا کی یہ نعمتیں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. تو دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت سے انسان غافل ہو جائے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں. اور عجیب ہے کہ یہ دھوکہ آج لکھے پڑے لوگوں کو لگا ہوا ہے. بات کرو تو جواب دیتے ہیں، جی کیا کریں، ہمیں تو مرنے کی فرصت نہیں. مقصد زندگی ذہنوں سے نکل گیا. ایک چیز ذہن میں رکھو کہ ایک ہے کافرانہ ترتیب زندگی کی اور ایک ہے مومنانہ ترتیب زندگی. یہ کافرانہ ترتیب ہے کہ دنیا میں بہت مال ہو، دولت ہو، آرام ہو، آسائشیں ہوں، اچھا جیو اور جینے دو، اچھا جیو اور جینے دو، یہ وہ دوسرا سکول آف تھاٹ ہے. اور ہمارا کیا ہے؟ اچھا مرو اور مرنے دو. جس کو بھی اچھی موت آ گئی، خوش نصیب کہ دنیا سے کامیاب ہو کے نکل گیا. کوئی کہتا ہے کہ جی آپ تو قید میں ہیں تو بہت اچھی طرح وہاں رہیں جی، آپ زیادہ لمبا رہیں. وہ کہے گا بھئی دعا کرو میری جان جلدی چھوٹے، گھر تو میرا کوئی اور ہے نا. اسی طرح ہمارا گھر آخرت میں ہے، دنیا میں تو ہم قید خانے میں ہیں. ہاں جس نے موت کی تیاری کی اس کا مرنے کو دل چاہتا ہے، جس نے تیاری نہ کی اس کو موت سے ڈر لگتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک طوطا پرندے میں ہو تو دو صورتیں، اس کے باہر کچھ طوطے آ کے بیٹھ جائیں اڑتے ہوئے، تو اندر والے طوطے کا دل چاہتا ہے میں بھی باہر نکلتا، میں بھی اڑتا، میں بھی مزے لیتا، میں بھی درختوں پہ جاتا. تو اس کا نکلنے کو دل چاہے گا، تڑپے گا کہ میں کیسے پنجرے سے نکلوں. اور وہی طوطا اگر باہر بلیاں آ جائیں دو، تو اب وہ نکلنے کے لیے نہیں تڑپے گا، اب وہ دبک کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ مجھے کوئی یہاں سے مت نکالے. یہی مثال انسان کی ہے، جس نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میری کب موت آئے اور میں اپنے پروردگار کے پاس پہنچوں، اس لیے کہ اس کے لیے وہاں جنتیں ہوتی ہیں. اور جس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کو پھر اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر موت کے تذکرے سے ڈر لگتا ہے. کہتے ہیں جی کہ آپ کو کوئی اور عنوان نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ آج موت کے متعلق یہ آیت سن کر ہمارے بعض دوست بھی سن حیران ہو کہ جی موت کا تذکرہ کہاں سے آ گیا. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کو جانا ہے. کسی نے کہا تھا گرو کو کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے، مرتے مرتے بچا ہے. اس نے کہا بچتے بچتے مرے گا. یہ نہ کہو کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے، نہیں، وہ بچتے بچتے مرے گا، آخر مرنا ہے. پوری دنیا میں آپ کو موت کا منکر کوئی نظر نہیں آ سکتا. بڑے سے بڑا دہریہ ہوگا وہ بھی مانے گا کہ موت آنی ہے. تو اگر اس مسئلے پہ سب متفق ہیں تو ایک کوشچن جو آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ ہم اپنے دلوں سے یہ کوشچن پوچھیں، کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ اگر اس کا جواب نو میں ہے، اس کا مطلب کہ ہم نے تیاری نہیں کی. اور اگر یس میں ہے تو اس کا مطلب کہ ہم نے اچھی زندگی گزاری. آپ کو کھڑے پیر کوئی کہے نا جی آپ یہاں ہیں، بس ابھی میرے ساتھ ایئرپورٹ پہ چلیں، میں آپ کہیں گے یار میں نے اتنے کام پیچھے ذمہ لگانے، کتنے کام ہم نے پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں بتانا، سمجھانا، ذمہ لگانا، تو موت کا فرشتہ آ کے کوئی وقت تو نہیں لگے گا. وہ تو جہاں انسان ہوگا، جس حال میں ہوگا، بس اس کی روح نکالے گا. چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جس کے لیے خیر کا دروازہ کھول دے اس کو چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھے، وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ کب بند کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے خیر کا دروازہ کھول دے تو وہ اس کو غنیمت سمجھے، وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ کب بند کر دیا جائے گا. مثال کے طور پر کسی کے والدین زندہ ہیں، وہ نہیں جانتا یہ کب جدا ہو جائیں گے. کسی کے لیے اللہ نے صحت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، وہ نہیں جانتا کب بیماریاں شروع ہو جائیں گی. کسی کے لیے رزق کا دروازہ کھولا ہوا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کب تنگی کا دور شروع ہو جائے گا. کسی کے لیے اللہ نے سکون کا دروازہ کھولا ہوا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کب پریشانیوں کا دروازہ کھلا ہوگا. اور ہم سب کے لیے اللہ نے زندگی کا دروازہ کھولا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ دروازہ کب بند کر دیا جائے. تو جس کے لیے خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہو وہ اس کو غنیمت سمجھے، اس کا فائدہ اٹھائے. موت کی تیاری یہ اکثر سنتے رہتے ہیں الفاظ، موت کی تیاری ہے کیا؟ کوئی ورزش کرنا ہے، کوئی ایکسرسائز کرنا، ویٹ لفٹنگ کرنا، جوگنگ کرنا؟ نہیں. موت کی تیاری کا اصل معنی ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس سے توبہ کر لے، اور جو معاملات ہیں ان کو اپنی زندگی میں سمیٹ لے. معاملات کو اپنی زندگی میں سمیٹ لے، لین دین کے جتنے مسئلے ہیں سب کو کلیئر کر لے، گناہوں کو چن چن کے چھوڑے، حتیٰ کہ دل کہے کہ میں ارادے سے گناہ نہیں کرتا، ایسا وقت آ جائے، دل گواہی دے کہ میں اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کے نہیں کرتا. جب انسان گناہوں سے توبہ کر لے، زندگی نیکی پر آ جائے، اور معاملات مالیات کے جتنے مسئلے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لے، جن کے حقوق ہیں ان سے بخشوا لے، اب یہ بندہ اپنی موت کے لیے تیار ہے. اس کو کہیں گے کہ اس بندے نے اپنی موت کی تیاری کر لی. آج تو کنسپٹ ہی بدل گیا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جب آدمی مرتا ہے نا تو رونے والے مرنے والے کے لیے نہیں روتے، اپنے لیے روتے ہیں. ایک عابد کی موت آئی، اس نے بیوی سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میرا خامن مجھ سے جدا ہو جائے گا. بیٹے سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ جی ہمارے ابو چلے جائیں گے. ماں سے پوچھا، اس نے کہا کہ میرا بچہ چلا جائے گا. اس نے کہا تم سب اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے تو کوئی نہیں رو رہا. مرنے والے کے لیے کوئی نہیں روتا، اپنے لیے رو رہے ہوتے ہیں سب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کے تین بھائی ہیں. ایک بھائی کہتا ہے کہ دیکھو میرا اور تیرا واسطہ زندگی تک ہے، تیری آنکھ بند ہوئی میں دوسرے کی گود میں. دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں نہیں، میں تمہارا زیادہ پکا بھائی ہوں، اگر تم فوت ہو گئے تو میں تمہیں نہلاؤں گا، کفناؤں گا، قبر میں دفن کر کے پھر واپس آؤں گا. آگے پھر آپ جانے، آپ کے اعمال جانے. اور تیسرا بھائی کہتا ہے کہ نہیں، میں بہت وفادار ہوں، میرا تیرا ساتھ اس دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور آخرت میں بھی ہوگا. جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہوتا میں تیرے ساتھ ہوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے اچھا بھائی؟ صحابہ نے کہا جو تیسرا ہے وہ سب سے اچھا بھائی. تو ارشاد فرمایا کہ پہلا بھائی جو کہتے ہیں کہ آنکھ بند کرتے میں دوسرے کے پاس وہ تمہارا مال ہے، آنکھ بند کرتے ہی مال تو اپنا نہیں نہ رہتا، اب دوسروں کے اختیار میں، اب اللہ جانے وہ کیسے تقسیم کرتے ہیں، وہ کیسے ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے ہیں، شرعی طور پہ غیر شرعی طور پہ. عام طور پہ تو دیکھا ہے کہ جس بندے نے وصیت نہ کی ہو تو پیچھے والوں کے زندگی جھگڑے میں گزر جاتی، کچھ ظالم بن جاتے ہیں کچھ مظلوم ہو جاتے ہیں، اور یہ گناہ بھی اسی بندے کے سر پہ کہ تو نے اپنے معاملے کو کلیئر کیوں نہیں کیا تھا. پیسہ بھی ان کے ہاتھ میں آیا اور ان کی ناانصافیوں کا گناہ بھی اس کے سر پہ آیا. تو نے ان کو روڈ میپ دیا تھا، تو نے ان کو گائیڈنس دی تھی کہ تیرے بعد ان کو کیا کرنا ہے. چونکہ تو نے مسئلے کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا تھا، تم نے پرابلم کریئٹ کیا. مزے وہ اڑائیں گے اور عذاب یہ بھگتے گا. تو یہ پہلا بھائی ہے مال، اور دوسرا بھائی وہ اس کا حقیقی رشتہ دار بھائی ہے. انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ نہلا دیتا ہے، کفنا دیتا ہے، اور آدمی کو قبرستان میں جا کے دفن کر دیتا ہے. دفن کرنے کے بعد پھر کہتا ہے لے او یار حوالے رب، بھئی تجھے اللہ کے حوالے کیا. او اللہ کے بندے، جب اللہ کے حوالے ہونا ہی ہے تو جیتے جاگتے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیوں نہیں کرتا؟ دو ہی طریقے ہیں نا، جیتے جاگتے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا اللہ کے دوستوں میں شمار ہوگا، ورنہ سارے لوگ کندھے پہ اٹھا کے لے جائیں گے اور اللہ کے حوالے کر کے آ جائیں گے. تو ایک ہوتا ہے دوست کا آنا، ایک ہوتا ہے دشمن کا آنا. دنیا کی پولیس کسی بندے کو پکڑنا ہو تو بھیج کے ہتھکڑیاں لگا کے لاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو ہی پولیس بنا دیتا ہے. اچھا بھئی یہ فوت ہو گیا، اس کو جلدی پہنچاؤ ذرا قبر میں، ہم ذرا اس کے گت بناتے ہیں ذرا. اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے بھائی، باپ بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے، بیٹا باپ کا جنازہ اٹھاتا ہے، قبر میں دفن کر کے آ جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بندے کو کندھوں پہ گرفتار کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا. اب بھئی آپ جانو آپ کا کام ہے. جن کی خاطر جھوٹ بولے، جن کی خاطر ملاوٹیں کی، جن کی خاطر دھوکے دیے، جن کی خاطر دنیا کمائی، سب مٹی میں ڈال کے واپس. اور تیسرے دن کے بعد پھر کوئی قسمت والا یاد کرتا ہے؟ یاد بھی کوئی نہیں کرتا. ایک وقت آتا ہے بندے کا نشان مٹ جاتا ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ میرے پردادا کا نام کیا تھا تو مجھے یاد نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ والد کا اور دادا کا، بہ اتنے ہی نام یاد ہوتے ہیں، اس سے اوپر کون تھا کیا پتا بھئی. تو تذکرہ مٹ گیا نا. پانچ نمازیں انسان کی زندگی کی مثال ہیں. صبح انسان کا بچپن، ظہر انسان کی جوانی، عصر انسان کا بڑھاپا، مغرب انسان کی موت کہ سورج زندگی کا غروب ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز انسان کی زندگی کا تذکرے کا نام و نشان مٹ جانا. جیسے دن کا نام و نشان مٹ جاتا ہے عشاء کے وقت، انسان کا دنیا سے نشان ہی اللہ مٹا دیتا ہے. تو دوسرا بھائی قبر میں پہنچا دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی قبر میں لیٹتا ہے نماز اس کے دائیں طرف آ جاتی ہے، روزہ اس کے بائیں طرف آ جاتا ہے، قرآن مجید اس کے سر کی طرف آ جاتا ہے، ذکر اذکار جو اس نے کیے یہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں اور صبر ایک کونے میں سٹینڈ بائی کھڑا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں یہاں ہوں، کہیں سے بھی عذاب آیا اور کسی کو سپورٹ کی ضرورت ہوئی تو میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ تو ہمارے بھائی تو یہ ہوئے نا، اعمال ہمارے بھائی ہوئے نا جو قبر میں ہمارے ساتھ گئے۔ ہم اعمال کمانے کے لیے تو اتنے فکر مند نہیں رہتے۔ اس لیے موت کی تیاری ایک بہت اہم عنوان ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، فرمایا داؤد، فرمایا ملک الموت تو نے کوئی قاصد ہی نہیں بھیجا؟ اس نے کہا حضرت کوئی سفید بال آپ کو نظر آیا تھا اپنی داڑھی میں؟ ہاں قاصد ہی تو تھا۔ کوئی ہمسایہ فوت ہوا تھا؟ ہاں میسج ہی تو تھا۔ کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہوا تھا جس کو آپ قبرستان لے گئے ہو؟ ہاں وہ میسج ہی تو تھا۔ تو ملک الموت نے کہا یہ میسج ہی تو ہوتے ہیں سارے، مگر ہم ان کو اس طرح فیل ہی نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لیے میسج ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں ایک الارم بجے گا، اعلان ہوگا کہ اب فلاں بندے کی موت ہونے والی ہے، ہم وضو کریں گے، دو رکعت نفل پڑھیں گے، توبہ کریں گے اور پھر بڑی شان سے مر جائیں گے۔ ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ دفعتن سر پر جو آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل۔ کھڑے پیر چلا جاتا ہے بندہ۔ پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نور احمد نور، انہوں نے کتاب لکھی ہے موت کے عنوان پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میری تقریباً 40 سال ایمرجنسی روم کے اندر ڈیوٹی کرتے ہوئے گزر گئے، اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی تھی کہ جو مریض آخری وقت پہ ہو میں اسے کلمے کی تلقین کروں اور وہ کلمہ پڑھے۔ لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ 100 میں سے 5 بندے بھی اونچا کلمہ نہیں پڑھتے۔ 5 بندے بھی اونچا کلمہ نہیں پڑھتے۔ کہنے لگے ایک بندہ ہارٹ اٹیک ہوا، میں اسے کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ڈائجسٹ ہے کوئی لے آؤ، ڈائجسٹ ہے کوئی لے آؤ۔ تو میں نے اس کی بیوی سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ ڈائجسٹ پڑھنے کا شوقین تھا، یہ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، آخری وقت میں ڈائجسٹ مانگ رہا ہے۔ ایک آدمی کو میں نے تلقین کی، رینیل فیلور مسئلہ تھا کہ کلمہ پڑھو، تو وہ کہتا ہے کہ شفے کا فیصلہ ہو گیا، شفے کا فیصلہ ہو گیا۔ میں نے تیماردار سے پوچھا، اس نے کہا یہ وکیل ہے اور کورٹ میں یہ جو عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں یہ اس بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے یا نہیں۔ ایک ذمہ دار کی موت کا وقت آیا، میں کلمہ تلقین کر رہا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کو چارہ ڈال دیا، بھینس کو چارہ ڈال دیا۔ موت کے وقت جو انسان کرتا رہا ہوگا خود بخود اس کی زبان سے نکلے گا۔ تو اگر کلمہ پڑھا ہوگا ہزاروں دفعہ زندگی میں اور ایک ایک دن میں، پھر تو بے اختیار کلمہ نکلے گا۔ اور اس نے لکھا کہ چند نوجوان ایسے بھی ڈیل کیے میں نے کہ موت کے وقت وہ ننگی گالیاں نکال رہے تھے، ننگی گالیاں نکال رہے تھے، ایسے بھی چند نوجوان۔ ایک کہنے لگا ایک نوجوان آیا دیہاتی تھا اور اس کو بیماری ایسی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ گلہ دب رہا ہے اور شور مچاتا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا. تو کہتا ہے کہ مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہوئی، میں اس کی بڑی تیمارداری کرتا رہا. تو اس کا والد آیا تو وہ مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگا کہ اس کا اتنا نہ کریں، یہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا اس نے پسند کی شادی کر لی اور اس کی بیوی جو تھی وہ ماں کے خلاف بھڑکاتی تھی، اور بیوی کے بھڑکانے پر یہ ماں کو آ کے کہتا تھا خبردار تو نے کوئی بات کی میں تیرا گلہ دبا دوں گا. جو یہ ماں کو کہتا تھا اب موت کے وقت خود یہ اسی کو بھگت رہا. تو موت کی تیاری ایک اہم کام ہے. جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، کتنا اچھا مہمان آیا، میں تو پچھلے 18 سال سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہاں کوئی اچھی جگہ ہے جہاں کوئی بندہ مر سکے. کوئسچن دیکھیں کہ کوئی اچھی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے. تو کہنے لگے ہم بڑے حیران ہوئے. تو کنواں تھا قریب، چھوٹی سی مسجد بھی تھی، لوگ نماز پڑھتے تھے وہاں. ہم نے کہا بھئی وہ کنواں بھی ہے مسجد بھی ہے سائیدار جگہ ہے. وہ وہاں گیا، اس نے جا کے وضو کیا، نماز پڑھی، اور پھر جیسے کیلولا کے لیے کوئی لیٹتا ہے لیٹ گیا. جب ظہر کا وقت ہوا تو ہم اٹھے کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ اس کو جگا دیں. جب اس کو جگایا تو پتا کیا، واقعی وہ فوت ہو چکا تھا. تو جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے وہ یوں جاتے ہیں. خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میری عطر کی دکان تھی، تو بہت چھوٹی چھوٹی شیشیاں تھیں، سینکڑوں ہزاروں. تو ایک بڑے میاں داخل ہوئے اور ان شیشیوں کو بڑے حیرانی سے دیکھنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ کہنے لگے مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا کہ بوڑھے جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری بھی نکلے گی. تو یہ بات سن کے اس کے پاس ایک چادر تھی، وہیں میرے سامنے لیٹ گیا، کہتے پھر میری تو ایسے نکلے گی لا الہ الا اللہ محمد. میں نے کہا کیا ایکٹنگ کر رہے ہو؟ ہاتھ لگایا تو اس کی روح بہت ہو چکی واقعی. تو جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے وہ یوں دنیا سے جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کی بیٹی کا نام تھا حفصہ، 3 سال کی چھوٹی سی تھی. تو ایک دن ان کے اوپر آخری وقت تھا، تو وہ بچی آئی اور وہ اپنے ابو کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے. تو پہلے تو وہ اپنی بیٹی کو لیتے ہوئے اپنے ساتھ لٹا لیتے تھے، سینے پہ لٹا لیتے تھے، بچی کھیلتی تھی. اس دن وہ اس سے ریسپونڈ نہیں کر رہے تھے. تو بچی آئی چھوٹی سی، اس نے ابو کہا. جب اس نے دیکھا کہ کوئی ریسپانس نہیں تو وہ دوسرے کمرے میں جا کر رونے لگ گئی. ماں نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے بات نہیں کرتے، اب میں نے ابو سے کاٹی کر لی، میں نے ابو سے بات نہیں کر لی. تو ماں نے اس کو تسلی دی، دلاسا دلایا، او میں تمہیں ابو کے پاس لے چلتی ہوں. اس کو لے کے آئی اور پھر اپنے خامد کو کہنے لگی کہ دیکھیں نا یہ بیٹی آپ کے ساتھ ناراض ہے، آپ اس بیٹی کو منا لیں. بیٹی آپ سے ناراض ہے، حفصہ ناراض ہے، تو آپ حفصہ کو منا لیں. تو جب یہ کہا تو ان بزرگوں نے آنکھ کھولی اور کہنے لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد. فوت ہو گئے. قد مات، تو موت کے وقت انسان پھر سوچتا ہے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، یہ دنیا کی نفسانی شیطانی محبتیں، یہ دکانیں، یہ پھر حفصائیں نظر آتی ہیں ساری، کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی موت کی تیاری اپنے جیتے جاگتی حالت میں کریں، مرنے کے بعد تیاری نہیں ہوگی. جو موت کی تیاری کرتے ہیں سبحان اللہ. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت کثیر البقا تھے، بس ہر وقت آنسو ٹپکتے رہتے تھے، اللہ کے خوف سے ڈرتے روتے رہتے تھے. وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا ہوا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی. تو رب کریم نے پوچھا کہ احمد علی تو مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا، احمد علی تو مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ کہنے لگے میں تو اور ڈر گیا کہ میں نے پڑھا ہوا تھا من نوکش فی الحساب فقد عذب. تو جب پوچھا کہ تو کیوں ڈرتا تھا تو میں تو گھبرا گیا. جب میں گھبرا گیا تو فرمانے لگے آج بھی تو ڈر رہا ہے، آج تو تیری خوشی کا دن ہے، ہم نے تیری بھی مغفرت کی اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا اس قبرستان کے سب گناہگاروں کی مغفرت کر. ایک ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جہاں دفن ہو جاتے ہیں تو قبرستان کے سب گناہگاروں کی بخشش ہو جاتے ہیں. تو موت کی تیاری کہتے ہیں کہ انسان زندگی کے گناہوں کو چن چن کے ختم کرے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ختم کرے، اور اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے. اس میں دو تین نکتے ہیں، وہ ذرا ذہن میں رکھیں، ان کو ایکسپلین کر دینا آج اچھا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں معافی مانگنے کی عادت نہیں ہے، اور یہ بہت بری عادت ہے. ہم زیادتی بھی کر لیتے ہیں، معافی نہیں مانگتے. بہت ہی کوئی کوشش کرے گا تو سوری کہے گا، سوری تو معافی نہیں نہ ہوتی، یہ تو طریقہ بھی کسی اور کا ہے. معافی مانگیں، کہیں جی پلیز مجھے معاف کر دیں، یہ الفاظ کہنے چاہیے. خامن بیوی سے معافی مانگ لے کوئی حرج نہیں، بیوی خامن سے معافی مانگ لے کوئی حرج نہیں، کیا رکاوٹ ہے؟ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ گھر میں وضو کر رہے تھے اور والدہ صاحبہ وضو کروا رہی تھی، پانی ڈال رہی تھی. اب وہ پانی ڈالتے ہوئے ذرا دھیان کسی دوسری طرف گیا تو وہ حضرت چاہتے تھے کہ پانی ڈالے مگر وہ دیر ہو رہی تھی، تو حضرت نے غصے میں ایسے کر کے کیا جیسے بندہ کسی کو متوجہ کرتا ہے، یعنی ڈانٹ کی بات کی. والدہ صاحب خاموش. حضرت فرماتے ہیں وضو تو میں نے کر لیا، وضو کر کے جب میں مسجد کی طرف آنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی تو میں نے معمولی سی بات پر بیوی کو ڈانٹا ہے اور ابھی رب کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا تو میری نماز کہاں قبول ہوگی. تو میں نے ایک بچے کو بھیجا مسجد میں کہ جا کے بتا دو کہ میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کریں. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ پوری زندگی جماعت کی امامت خود فرماتے تھے، الحمدللہ یہ عادت مبارکہ تھی. تو حضرت نے پیغام بھیج دیا کہ بھئی میں پہنچ رہا ہوں تو آپ لوگ میرا انتظار کریں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں واپس گھر آیا اور اہلیہ دیکھ کے حیران، آپ مسجد نہیں گئے؟ میں نے کہا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے جلد بازی میں آپ کو ڈانٹ دیا، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں. تو وہ مسکرا پڑی کہ نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو. کہنے لگے اس کے بعد میں مسجد میں آیا اور اب آ کر میں نے نماز کی امامت کروائی کہ اب میں نماز کی امامت کروانے کے قابل ہوں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی اہلیہ بتایا کرتی تھی کہ جب سے شادی ہوئی حضرت نے پوری زندگی مجھ سے لہجہ بدل کر کبھی بات نہیں کی. ایک تو ہوتا ہے نا غصے میں ذرا بات نہیں، لہجہ بدل کے بات ہی کبھی نہیں کی، ایک جیسے پیار سے پوری زندگی بات. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اپنے ماتحتوں کا حق ادا نہیں کرے گا، ذمی ہو یا دوسرے ماتحت ہوں، ان پر زیادتی کرے گا اور قیامت کے دن وہ مظلوم آئیں گے انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان ماتحتوں کا وکیل بنوں گا اور ان کو ان کا حق دلا کر رہوں گا. اب سوچیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے وکیل بن کے کھڑے ہو گئے تو اسے کیوں ستاتا تھا؟ باہر عورتوں لڑکیوں میں تو ہر وقت پھنسا رہتا تھا اور گھر آنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، اور آتا تھا تو بس اس کو ڈانٹ ڈپٹی کرتا رہتا تھا، رلاتا تھا، سکھ کا سانس نہیں لینے دیتا تھا، تو اس کے ساتھ کیوں نہیں فیر تھا؟ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹارنی بن گئے ہمارا کیا بنے گا؟ آج تو چلتی ہے نا، جس کے پاس مال ہے اس کو غصہ چلتا ہے. آج تو جس بیٹے کے پاس مال ہو وہ باپ کو بھی ڈانٹے تو وہ بھی چپ ہو جاتا ہے. مال جو ہے، اور جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کا دماغ آسمان پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہی مال تو انسان کو قارون بناتا ہے، یہی تو انسان کو فرعون بناتا ہے. اور پھر بندہ کہتا ہے جو میں کہوں گا وہ ہوگا، جو میں کہوں گا. بھئی جو اللہ کہے گا وہ ہوگا. ابھی اسی سفر میں جب یہاں آنا تھا تو راستے میں ایک فیملی کا معاملہ تھا تو پتہ چلا کہ حافظ صاحب ہیں، تحجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اللہ قضا نہیں ہونے دیتے، خوب دین کا کام کرتے ہیں. پورے 9 سال سے بیوی کو اپنے والدین سے نہیں ملنے دیا. کہتے ہیں میرا حکم ہے تم نہیں جا سکتی. بیوی حافظہ ہے، عالمہ ہے، روتی ہے، میں کیا کروں، مجبور ہوں. اب بتائیں دین داروں کا یہ حال ہے، خود اپنے ماں باپ کو ملنے سال میں 3 دفعہ جاتے ہیں، بیوی پہ پل نہیں. بھائی کیا وجہ، کیوں نہیں؟ بس مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم وہاں جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ دوسرے کے احساسات کا لحاظ ہی نہیں کچھ. تو دنیا میں تو انسان یہ سب ناانصافیاں کر لیتا ہے، مگر آخرت کا دن تو ہے نا، امتحان کا دن اور فیصلے کا دن، یوم التغابن، فیصلے کا دن. اے انسان، اس دن یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا، وہ ہار جیت کا دن ہوگا. تو ہمیں دنیا میں اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ انسان ہے. تو ایک تو معافی مانگنے کی عادت ڈالیں، کوئی حرج نہیں معافی مانگنے میں. ہم نے دیکھا کہ جب جنازہ تیار ہوتا ہے نا تو ہمارے ہاں امام صاحب جنازہ پڑھانے سے پہلے بھئی ورثاء کی طرف سے ایک اعلان، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو بھئی معاف کر دیں. بھئی آپ بتائیں اس نے جس کی دل آزاری کی ہوگی وہ جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے؟ اب اعلان کا کیا فائدہ؟ لطف اور مزہ تو یہ تھا کہ یہ اپنی زندگی میں ان سے معافی مانگتا. اور پھر اگر عورتوں کی دل آزاری کی تو عورتیں تو جنازے میں ویسے ہی نہیں آتی، تو اس اعلان کا کیا فائدہ ہوا؟ زندگی میں معافی مانگنے کی عادت بنا لے. ہمارے ایک قریبی رشتہ دار بزرگ تھے، اتنی خوبصورت ان کی عادت تھی، جس کسی سے ملتے تھے السلام علیکم، بھئی آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق ہیں اور میں تو نہیں خیال کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر. بڑوں کو بھی یہی، ساتھ والوں کو بھی یہی، اپنے چھوٹوں کو بھی یہی کہتے تھے. جو ملتا تھا سلام دعا، اور سلام دعا کے بعد ہٹتے ہوئے بھئی آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق اور میں پورے نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر. ہر بندے سے یہی کہتے. ان کے عمل کو دیکھ کے تو تب محسوس ہوتا تھا کہ واقعی بندے کو اس طرح ہر کسی سے معافی مانگنی چاہیے، چھوٹوں سے بھی مانگے بڑوں سے بھی مانگے، پہلے ہی معافی مانگ لے. ڈیٹ بن کے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ شیطان کا شیوا ہے. اپنی کوتاہی کو مان لینا یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے، یہ ایک نبی کی صفت ہے، تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے. دوستوں سے معافی مانگنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اہل خانہ سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، سب سے معافی مانگنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو پہلی بات کہ معافی مانگنے کی عادت بنائیں. جی غلطی ہو گئی آپ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی معاف کر دیں. تو عادت بنائیں کہ ہم دوسروں سے جیتے جاگتے معافی مانگیں، کوئی حرج نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے معافی مانگ لی تو دوسرا اگر مسکرا بھی پڑے گا تو بھی معافی ہو جائے گی، اس لیے کہ مسکراہٹ دلیل ہے کہ اس بات سے وہ خوش ہو گیا ہے. تو زندگی میں معافی مانگنا بہت آسان، اور قیامت کے دن معافی مانگنا سب سے زیادہ مشکل کام. تو ایک کام کہ ہم معافی مانگنے کی عادت بنا لیں، پہلی بات. اور دوسری بات کہ اپنی وصیت لکھنے والی جو سنت ہے اس پر عمل کریں. اس مجمع سے پوچھیں نا کہ کتنے بندوں نے اپنی وصیت لکھ کر رکھی ہے، تو مشکل سے پانچ بندے نہیں کھڑے ہوں گے. تو پھر موت کے لیے کتنے تیار ہوئے؟ اس کا مطلب ہے موت کے لیے نہیں تیار. کہتے ہیں کہ موت کے لیے ہم تیار ہیں، کہاں ہیں تیار؟ ہم نے اپنے معاملات کو سمیٹا کہاں ہیں؟ تو اس کے لیے علماء سے رجوع کریں اور ان کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھ کے مسئلے سمجھیں کہ میں اپنی زندگی میں کیا کیا کتنا دے سکتا ہوں، تیسرا حصہ کیا، اور باقی کیسے شرعن تقسیم ہوگی. کیونکہ مرنے کے بعد بھائی تو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے الا ماشاءاللہ، وہ تو قسمت والے لوگ ہوتے ہیں بہت ہی متقی جو بہنوں کا حصہ نکالتے ہیں، ورنہ تو عام دستور یہ ہے کہ بس جو حصہ ہوتا ہے وہ سب بھائیوں کے نام آ جاتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ بیوی کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. شریعت کتنی خوبصورت ہے، اس نے سب کے حصے پہلے سے نکال کے رکھ دی کہ بھئی یہ حصے ہیں، اس کے مطابق تقسیم ہوگا. تو اس مسئلے کو علماء کے پاس بیٹھ کے سمجھیں اس چپٹر کو، اور جیسے وہ سمجھائیں تو اپنے گھر والوں کو اس کے مطابق ہدایات کریں، لکھ کے رکھیں کہ بھئی یہ ہے، تاکہ آپ اپنی ڈیوٹی کو پورا کر سکیں. پھر وہ رسپانسبل بنیں گے جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ہوگا، آپ چھوٹ جائیں گے. تو پہلا کام معافی مانگنے کی عادت ڈالنا، اور دوسرا کام اپنی وصیت کو لکھ کر رکھنا بلیک اینڈ وائٹ میں. قرضہ دینا ہے تو بھی لکھیں، لینا ہے تو بھی لکھیں. جو کسی کا معاملہ ہے ایک پیج بنائیں، اور اپنے سب سے قریبی کو، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے باپ ہے، چاہے بیٹا ہے، جو بھی ہے، اس کو وصی بنائیں، کہیں کہ بھئی دیکھو یہ میرے معاملات ہیں اور اس کو ایسے ہم نے میرے بعد آپ نے کرنا ہے. حضرت جابر اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث مبارکہ سن لیجئے، ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت جابر اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات علی وصیت، جو بندہ اس حال میں مرا کہ اس نے اپنی وصیت کر دی، معاملات مالی جو بھی تھے ان کے بارے میں اس نے وصیت کر دی، زبانی کی یا لکھ کر کی، مات علی سبیل، اس کی راست سیدھے راستے پر موت آئی، وسنت، اور سنت کے اوپر موت آئی، ومات علی تقن، اور تقوی پر موت آئی، وشہادت، اور اس کو شہادت کی موت آئی. جو بندہ اپنی وصیت لکھ دیتا ہے، وصیت کر کے جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو شہادت کی موت عطا فرما دے. کتنا بڑا درجہ ہے یہ. تو اگر شہادت کی موت اس پر ملتی ہے اور ہم نے اس کام کو نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے تیاری تو نہیں نہ کی ہم نے. تو پہلی بات معافی مانگنے کی عادت، دوسری بات وصیت کر دینا، اور اپنے معاملات کو بالکل صاف شفاف شیشہ بنا دینا، اور تیسری بات کہ اگر آپ تیماردار ہیں اور کوئی دوسرا بندہ بیمار ہے، تو خدا کے لیے بیمار بندے سے جھوٹ مت بولیں. اتنی یہ غلط بات ہے، اپنی ماں سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے باپ سے جھوٹ، اپنی بیوی سے جھوٹ. ہے وہ کینسر کی مریضہ، وہ ڈاکٹر نے کہا ہے ٹھیک ہو جاؤ گی، وہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ ایک تو ہے کبیرہ گناہ، اور دوسرا یہ کہ اگر کرونک ڈیزیز ہے اور اس کی موت آ گئی، تو اس کو غفلت میں مارنے کے ذمہ دار آپ بنیں گے. بچہ اگر ننگی تار بجلی کی ہاتھ میں لینا چاہے، تو آپ انتظار کریں گے کہ جھٹکا لگنے دو پھر بتاؤں گا؟ پہلے بتائیں گے نا. تو ادھر تو موت آنے والی ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی بچنے کی امید نہیں، اور نہ بتانا، جی نہ بتانا، بالکل ہم نے ابو کو بتایا نہیں ہے. آپ نہ بتائیں، مریض کو آپ سے زیادہ اپنی بیماری کا اندازہ ہو جاتا ہے، پتا ہوتا ہے مریض کو، یہ نہیں کہ نہیں پتا ہوتا، ہاں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میرا انٹیوشن بتاتا ہے کہ میری بیماری خطرناک ہے، اور اوپر والے کہہ رہے ہیں رپورٹیں اچھی ہیں، وہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے.
اور اس کنفیوژن میں موت آ جاتی. ہم ایک مرتبہ ایک تعلق والے تھے، ان کے ہاں جانے کا موقع ملا، تو قدرتن وہ کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا. ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ جی ایک ہفتہ یا 10 دن، اتنا کینسر پھیل چکا ہے کہ 8-10 دن کے اندر ختم ہو جائے گا وقت. اب وہ اس کو لے کے گھر آگئے. جب میں عیادت کے لیے گیا تو ان کے بڑے بیٹے نے مجھے بلایا، حضرت ہم نے والد صاحب کو کچھ نہیں بتایا ہوا، آپ پلیز والد صاحب کو کچھ نہ بتانا. خیر ہم ان کے والد صاحب کے پاس گئے، بات چیت ہوئی. اب میں نے ان کو کہا کہ جی دیکھو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نہیں جانتا کہ میری موت پہلے آئے گی یا آپ کی موت پہلے آئے گی، آنی تو ہے، لیکن یہ آپ کے سارے گھر والے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، سارے گھر والے جھوٹ بول رہے ہیں، اور چونکہ آپ سمجھدار آدمی ہیں میری بات کو سمجھیں گے. میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹروں نے 1-2 ہفتے کا وقت دیا ہے. میری بات کو سن کے اس کی آنکھ سے آنسو آئے اور کہنے لگا اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کا احسان پوری زندگی نہیں اتار سکتا. میرا دل کہتا تھا کہ بیماری گہری ہے، سب کہتے تھے بس آپ ٹھیک ہیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور میں کنفیوز تھا، میں اللہ سے معافی بھی نہیں مانگ پا رہا تھا، یہ مجھے کنفیوز کر دیا تھا ساروں نے. لوگ ہی میرے دیکھتے دیکھتے اس نے سب بچوں کو بلا لیا اور بلا کے کہا کہ دیکھو حضرت میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے وقت سے پہلے بتا دیا ہے اور میں بالکل رنجیدہ نہیں کہ موت تو آنی ہے، اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں. ہاں کچھ مسئلے ہیں میں نے حل کرنے ہیں. اب اس نے اپنی لسٹیں بنوائیں، جائیداد کیا تھی، پیسے کیا تھے، فلاں کیا تھے. ایک دن بیٹھ کر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ تمام بچوں کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر لیا. جب سارٹ آؤٹ کر لیا تو اس کے بعد اس نے سارے رشتہ داروں کو بلوایا، اور رشتہ داروں میں جتنی لڑائیاں جھگڑے تھے اس نے کہا کہ دیکھو بھئی میں مہمان ہوں، جا رہا ہوں، اگر تم آپس میں سلو کرو گے تو میرے دل کو خوشی ہو جائے گی. سالوں کے جھگڑوں کو سلو کروا دیا. جو رشتے کرنے تھے بچوں کے آئندہ ان کو بھی طے کروا دیا. ایک ہفتے میں اس اللہ کے بندے نے اتنے کام سیدھے کر دیئے کہ جب اس کے جنازے پر میں گیا تو اس کی فیملی کا ہر بندہ کہہ رہا تھا جو احسان آپ نے پوری فیملی پہ کیا یہ احسان کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور پھر ایک ہفتہ اس نے نمازیں اور تلاوت اور تسبیح اور ماشاءاللہ خوب رجوع اللہ کے ساتھ چلا گیا دنیا سے. موت تو آنی تھی، یہ تو شیطان کا ساتھ دینے والی بات ہے کہ بھئی اس کو خبر نہ ہونے دو، ہاں جب موت کا وقت آئے تو غفلت میں مرنے دو اس کو. یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی بھئی؟ اجی بتائیں گے ان کو دکھ ہوگا، بھئی ان کو یہ دکھ نہیں ہوگا کہ پتہ چلے کہ میں بیمار ہوں، دکھ تو ہوگا جب غفلت کی موت مر کے چلا گیا تو وہ کہے گا یہ کیسے بدبخت میرے بچے تھے کہ جنہوں نے موت کے وقت نہیں کہا. شریعت کا حکم ہے کہ میت کو تلقین کرو کلمے کی، تو کلمے کی تلقین یہی ہے کہ اس کو کوئی نہیں، موت نہیں آ رہی، آپ چپ رہو، کوئی ایسی بات نہیں. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور حدیث کے خلاف بھی کر رہے ہیں. ذہن میں رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں. کافر کی موت ایسے ہوتی ہے کہ بیوی تسلی دے رہی ہوتی ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں آپ کو پھولوں کا گلدستہ بھیجوں گی، وہ تو ہے ہی کافر. اسی بات پہ خوش ہو جائے بڑی بات ہے، لیکن مسلمان تو مسلمان ہے. تو کبھی بھی کسی بیمار بندے سے جھوٹ مت بولے، آپ اس کے ساتھ اتنی زیادتی کریں گے کہ جس کا خمیازہ کبھی نہیں پورا کر سکتا. سچ سچ ہوتا ہے، اس کو بتا دیں، وہ اللہ سے معافی مانگ لے. ایک بندے کو ایک ہفتہ مل جائے معافی مانگنے کا، میں کہتا ہوں وہ تو خوش نصیب انسان ہے کہ ایک ہفتہ مل گیا اس کو. تو ایک بات کہ معافی مانگنے کی عادت ڈالیں، بڑوں سے، برابر والوں سے، چھوٹوں سے، سب سے عادت ہی بنا لیں، بھئی مجھے معاف کر دیں، بھئی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں. اور دوسری بات کہ اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر کے باقاعدہ لسٹ بنا کے علماء کے مشورے سے وصیت کو اگر لکھ دیں تو حدیث پاک کے مطابق اگر موت آ گئی اللہ تعالی شہادت کی موت عطا فرمائیں گے. اس کام کو بھی پورا کریں. اور تیسری بات کہ کسی بھی بیمار آدمی سے اس کی بیماری کے بارے میں جھوٹ مت بولیں. اگر کرونک ڈیزیز ہے ڈاکٹر ہوپفل نہیں تو بتائیں، تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے، وہ اللہ توبہ کر لے، وہ معافی مانگ لے. کوئی بتانے والی بات ہے تو وہ بتا دے، کوئی ڈیسیژن زندگی کا ہے تو وہ بتا دے، اس کو ہیلپ کریں اس کی زندگی میں. اور ایک چوتھا نقطہ کہ اگر آپ تیماردار ہیں اور کوئی بندہ بیمار ہے، بیوی، بچے، ماں، باپ، کوئی بھی، تو ڈاکٹروں کو کہیں کہ وہ اس کی موت سے پہلے اس کو بیہوشی کا ٹیکہ مت لگائیں. نوٹ کریں اس بات کو. ان ڈاکٹروں کو اللہ ہدایت دے، مسلمان ڈاکٹروں کو دیکھا، آخری وقت ہوتا ہے بیہوشی کا ٹیکہ تاکہ کلمہ بھی نہ پڑھ سکے، وہ یہ موت کے وقت کی تکلیف کیا تکلیف ہے، اس تکلیف پر گناہ معاف ہو رہے ہیں. آپ اس تکلیف کو دیکھ رہے ہیں یا جہنم کی تکلیف کو دیکھیں؟ جب جانا ہی ٹھہرا اور مرنا ہے اس بندے نے، وہ جان کنی کے عالم میں ہے، آپ یاسین پڑھیں، آپ اس کو کلمہ پڑھائیں، آپ اللہ سے دعائیں مانگیں، بیہوشی کا ٹیکہ لگا کر بن کلمے اس کو نہ مرنے دیں، ورنہ آپ اس پر ظلم کریں گے. تو ہسپیٹل میں لے جانا بھی پڑے تو اس کو پہلے کہیں بھئی میں ہم مسلمان ہیں، دوائیاں دیں اگر دے سکتے ہیں تو، لیکن یہ جو آخری وقت میں نشے کا ٹیکہ دے دیتے ہیں نا، وہ جی مریض ہے تکلیف ہو رہی ہوگی، نہیں، اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھیں. ہمارے نزدیک کو موت کا وقت بڑا اہم وقت ہوتا ہے، کونشیس ہونا چاہیے، دماغ حاضر ہونا چاہیے تاکہ وہ کلمہ پڑھ سکے، اللہ کو یاد کر سکے، اللہ سے معافی مانگ سکے. اور چار گھنٹے پانچ گھنٹے پہلے ہی ٹیکہ لگ گیا، اب کلمہ پڑھ کے گیا یا کلمہ پڑھے بغیر گیا، کون جانے اس کے ساتھ کیا ہوا. تو اس لیے ڈاکٹر حضرات کو آپ سختی سے منع کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا موت کا کنسپٹ وہ نہیں ہے جو عام بندے کا ہوتا ہے. عام دنیا دار بندے تو یہی کہیں گے کہ بس اس کو لگا دو ٹیکہ، یہ خاموشی سے چلا جائے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو سکرات موت کی جو تکلیف ہے اس کو بھی بخشش کا ایک عمل سمجھتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن گناہوں کی انہوں نے معافی نہیں مانگی ہوتی، اللہ آخری وقت میں سکرات موت کی ان کو تکلیف دے کر ان گناہوں کو دھو کے بھیج دیتے ہیں. تو یہ تین چار باتیں ہیں جس کے بارے میں اکثر غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، کیونکہ موت کے بارے میں کنسپٹ ٹھیک نہیں ہمارا. مسلمان کا کنسپٹ کچھ اور ہوتا ہے. اور اگر کوئی آدمی آخری لمحے میں ہے تو ایک غلطی لوگ کیا کرتے ہیں، ابو آپ نے مجھے پہچانا، چھوٹے بچے کو آگے کر دیں گے.
اب وہ یہ حفصہ آئی ہے آپ نے پہچانا، ساری زندگی تو اس نے آپ لوگوں کو پہچانا، اب تو کسی اور کو پہچاننے کا وقت ہے. تنگ کر دیتے ہیں مرنے والے کو، پریشان کر دیتے ہیں اس بندے کو جو فوت ہو رہا ہوتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ میں یکسوئی سے کلمہ پڑھوں، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ابو یہ ابو ابو کو مصروف رکھ رہے ہیں. ابو کو مصروف رکھنے کا وقت تو نہیں ہے، وہ ابو کو تو فارغ کرنے کا وقت ہے، وہ تو توجہ اللہ کا وقت ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ آپ اگر پاس ہیں تو بس آپ اونچی آواز سے ذرا کلمہ پڑھ دیں تاکہ ان کو بھی سبق یاد آ جائے اور آپ کو بھی یاد ہو جائے کہ ہم نے کلمہ پڑھنا ہے. اس وقت میں شیطان پورا زور لگا رہا ہوتا ہے. ہمارے اقابر نے لکھا ہے کہ شیطان آخری کارڈ کھیلتا ہے موت کے وقت میں بندے کو ایمان سے ہٹانے کے لیے. وہ بدبخت جو جیتے جاگتے ہمیں برگلاتا ہے، جب موت کے وقت وہ آخری کارڈ بھی کھیلے گا تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ اور اس وقت میں ہم غافل ہوتے ہیں. تو وہ تو رجوع کا وقت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے، کلمہ پڑھیں. اس لیے جب بھی کوئی بیمار ہو تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 مرتبہ پڑھیں، اللہ بیمار بندے کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور دوسرا اس کو تلقین کرے، امی بس آپ کلمہ پڑھتی رہیں، ہر وقت کلمہ پڑھتی رہیں، شفا ہو گئی، سبحان اللہ، ذکر کا ثواب. اور اگر موت آنی ہے تو انشاءاللہ ذکر کے ساتھ دنیا سے جانے کا وقت آ جائے. تو کلمہ پڑھائیں جتنا پڑھ سکتے ہیں. یہ اوپر والوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو اوپر ہوتے ہیں نا ان کو ان باتوں کا خیال کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے موت کی تیاری ہم بھی کر لیں، جیتے جاگتے کر لیں، حتیٰ کہ ایسا انسان کا معاملہ ہو کہ وہ بیٹھ کے سوچے کہ اگر اسی لمحے موت آ جائے تو مجھے کوئی ایک بات کسی اور کو کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے، میں تیار ہوں جانے کے. یہ ہیں عقل مند انسان جنہوں نے موت کی تیاری کر لی اور جو اپنے اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہے. جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، سبحان اللہ، سید العاشقین ابن فارض رحمت اللہ علیہ، موت کے وقت میں جنت کا منظر دکھایا گیا تو انہوں نے چہرہ ہٹا لیا. چہرہ ہٹا کر یہ شعر کہا کہ ان کان منزلتی فی الحب عندکم، اللہ اگر آپ کی محبت میں ساری زندگی کا لب لباب یہ تھا کہ مجھے یہ باغ ملنا تھا، ما قدر ایت فقد دیات و ایام، میں نے تو پھر اپنی پوری زندگی ضائع ہی کر لی، مجھے باغ نہیں چاہیے، مجھے باغ والا پروردگار چاہیے. یہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ سے محبت کی ہوتی ہے. حضرت جابر نام ایک صحابی ہیں، نہیں عبداللہ ابن جحش رحمت اللہ علیہ صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے کا نام تھا جابر رضی اللہ عنہ. والد شہید ہو گئے تو خواب میں انہوں نے اپنے والد کو دیکھا. ابا جان کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ بہت خوش تھے، عبداللہ تو نے میرے نام پہ اپنی جان دے دی، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. ابا جان آپ نے کیا مانگا؟ بیٹے میں نے یہ کہا کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پھر زندہ کر دیں اور پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کر دیں، پھر شہید کیا جائے. ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. ایسی بھی خوش نصیب لوگوں کی موت ہوتی ہے.
تو بھئی توبہ کا دروازہ ہم سب کے لیے کھلا ہے، نیکوں کے لیے بھی کھلا ہے اور بروں کے لیے بھی کھلا ہے. ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اسی رمضان مبارک کے اندر جو موت سے متعلقہ اپنا ذمہ داری ہے اس کو ہم پورا کر لیں، تاکہ موت کی تیاری کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں. انسان موت کا غرغرہ جب شروع ہوتا ہے نا، وہ جو گھنگرو بجتا ہے، سانس تیز ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے کبھی بھی توبہ کر لے، اللہ کے ہاں توبہ قبول ہوتی ہے. وہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگوایا تھا ایک عورت کے ذریعے سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا تھوڑی دیر کے لیے. اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ زمین کو جو حکم دیں گے وہ مانیں گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین، قارون کو نگل جا. تو ون تھرڈ وہ زمین کے اندر چلا گیا، معافی مانگنے لگا، معافی مانگنے لگا، رو رہا تھا، غلطی ہو گئی، پلیز پلیز. موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، پھر حکم دیا ٹو تھرڈ اندر، پھر معافی مانگ رہا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام بہت جلال میں تھے، پھر تیسری مرتبہ کہا تو وہ پورا اندر چلا گیا. جب وہ زمین میں دھس گیا، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام. وہ روتا رہا، آپ سے معافیاں مانگتا رہا، آپ غصے میں تھے، زمین کو حکم دیتے رہے اسے نکل جا، اگر وہ مجھ پروردگار سے معافی مانگتا میں اس پروردگار میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر. وہ تو اتنے کریم پروردگار ہے، مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. ہم حیران ہوتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ بتایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالی نے فرعون کو دریا میں غرق کیا، میں اس وقت وہیں تھا اور میں کیچڑ فرعون کے منہ میں دے رہا تھا کہ کہیں معافی نہ مانگے اور اس کی معافی قبول نہ ہو جائے. جبریل علیہ السلام نے بتایا، تفسیر میں لکھا ہوا کہ وہ آپ کا دشمن تھا اور دہریہ تھا، جب اس کی موت کا وقت تھا اور وہ کیفیت تھی، میں اس کے منہ میں مٹی دے رہا تھا، کہیں اس وقت بھی توبہ کے کلمات نہ نکل آئے. جب وہ پروردگار معافی دینے کے لیے تیار ہے، ہم معافی مانگنے میں کیوں کوتاہی کرتے ہیں؟ رب کریم ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کے حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کاروباروں کو اور بڑھائے، مگر ان کو سمیٹنا بھی ہمارا ہی کام ہے. صرف بڑھانا ہی تو ہمارا کام نہیں نا، نہ سمیٹ کے گئے تو جتنا بے اعتدالی ہوگی بوجھ ہمارے سر پہ آئے گا. اللہ تعالی ہمیں موت کا صحیح کنسپٹ اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے.
ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بحر سر افندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، دب دبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سبل، پڑھنا جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ ہاں باز آ اے بے عمل، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، لا اله الا الله محمد
بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك اذن لا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، پیارے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ غفلت والی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، کیا پتہ وہ کپڑا بازار میں بکنے آ چکا ہو جس کو ہمارا کفن بننا منظور ہے، اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن دیں، لباس تقوی پہننے کی توفیق عطا فرما، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ تلقین کریں، یا اللہ اختیار سے ذکر و اذکار کرنے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ معاملات بکھرے پڑے ہیں، یا اللہ نظام بالکل چوپٹ ہے، یا اللہ عبادتیں باقی ہیں، یا اللہ سارا نظام درہم برہم ہے، یا اللہ اسی وقت اگر موت کا فرشتہ آ گیا اور لے کر چلنے لگا تو یا اللہ کیا منہ دکھائیں گے آپ کو، جس کا لیا ہے دینے کا نام نہیں، جس کا کھایا ہے کھلانے کا تصور نہیں، پیارے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ آج کی مبارک مجلس کے طفیل جس میں آنکھیں کھل گئیں، دل و دماغ روشن ہو گیا، کس طرح سے ہمیں اپنے معاملات کو سمیٹنا چاہیے، اللہ جی زندگی کا اس کو وتیرا بنا دیجئے، یا اللہ سونے سے پہلے ہر دن ہم اس طرح سے سوئیں کہ ہمارے سارے معاملات صاف ہو چکے ہوں، اٹھتے وقت کوئی یہ پوچھنے والا نہ ہو کہ تمہارا فلاں کام باقی ہے، فلاں معاملہ باقی ہے، یا اللہ ہمیں سارے معاملات صاف کر کے دنیا سے سونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اور ابدی نیند سونے کا وقت آئے تو اللہ اس حال میں جائیں یا اللہ کے حقوق العباد معاف ہو چکے ہوں، حقوق اللہ ادا ہو چکے ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، پیارے اللہ اس حال میں دنیا سے اٹھائیے، اللہ جی آپ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ یہ ہماری تمنا ہے، اللہ اس کو تمنا بنا کے آپ سے مانگتے ہیں، اللہ جی ہمیں ایسی زندگی دے دیجئے، یا اللہ کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے، یا اللہ کوئی ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے والا نہ ہو کہ یوں کہے کہ ہمارا تم پر باقی ہے، کب دو گے اور کب کب وعدہ کرتے ہو، پیارے اللہ اس سے ہمیں بچا لیجئے، یا اللہ بچا لیجئے، رحمت فرما دیجئے، عافیت تمام نہ فرما دیجئے، اللہ جی رمضان کے قیمتی وقت ہاتھوں سے نکل گیا، میرے مالک زندگی کا ایک رمضان آپ نے دیا تھا، اللہ جی گزر گیا، اللہ جی گزر گیا، پیارے اللہ نہیں پتا آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا اللہ یہ مضمون موت کہ اللہ ہماری زندگی کی موت کا سبب نہ ہو جائے، یا اللہ یہ ہماری زندگی کے سواب میں کہے، یا اللہ ایک عجیب موقع نہ بن جائے، یا اللہ عبرت نہ بن جائے، اللہ جی آپ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ آپ نے ہمیں مضمون سکھا دیا، حضرت کی زبانی آپ نے ہمیں مضمون بتلا دیا، اللہ جی اب اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ آپ نے فرصت دے دی، یا اللہ جس طرح سے حضرت نے اس مریض کو جو دنیا سے جانے میں اس کے ہفتے دو ہفتے باقی تھے اس کو تیاری کا موقع دے دیا تھا، اللہ جی یہ مضمون آپ نے ہمارے سامنے کہلوا کے یا اللہ آپ نے ہمیں موقع دے دیا، یا اللہ ہم آپ سے زندگی کی برکت مانگتے ہیں، اللہ جی ہماری زندگی میں برکت دے دیجئے، اللہ جی ہمیں زندگی میں برکت دے دیجئے، اچھے اعمال کی توفیق دے دیجئے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، یا اللہ اب تک تو ہم نے غفلت میں زندگی گزاری، اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں آپ قبول فرما لیجئے، اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجئے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے دیجئے، آپ راضی ہو جائیے، پیارے رب راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، زمین و آسمان کے بدلے بدلے تیور بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، پر اللہ آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے، اس لیے کہ ہم نے کام بھی تو ایسے کیے ہیں، لیکن پیارے اللہ آج بھیک مانگتے ہیں، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، اللہ راضی ہو جائیے، اچھی زندگی اچھی موت عطا فرمائیے، یا اللہ رحمت فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، پیارے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا خط لکھے پیغام بھیجے، پیارے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمناؤں کو قبول فرما، پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے اور کیسے کیسے غم کے مارے اور کیسے کیسے تکلیف زدہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ دور دراز سے چل کر آئے ہیں، مشرق و مغرب سے جمع ہو گئے، کالے گورے سکھ کے سب جمع ہو گئے، یا اللہ آپ کے دربار میں سب ایک بن کر بیٹھے ہیں، یا اللہ نیک بننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ دلوں کی تمناؤں کو پورا فرما، دلوں کے دکھوں کو دور فرما، یا اللہ روح کا سکون نصیب فرما، یا اللہ روح کا چین نصیب فرما، یا اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ بڑی گندگی میں زندگی گزاری ہے، یا اللہ سکون عطا فرما دیجئے، اچھے اعمال کی توفیق دے دیجئے، پیارے اللہ گھنٹوں گھنٹوں بیان ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں سنتے ہیں، پیارے اللہ وہ دن کب آئے گا جب ہم آپ کو منائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، پیارے اللہ ایسی توفیق دے دیجئے، اللہ ایسی توفیق دے دیجئے، پیارے اللہ بہت سو کے دلوں کے اندر ایسی تمنائیں ہیں جن کو آپ کے علاوہ مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، پیارے اللہ آپ دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، دل کی تمناؤں مرادوں سے واقف ہیں، اللہ پوری فرما دیجئے، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ، وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اور مراکز دعوت تبلیغ کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما، پیارے اللہ ان معتکفین کے لیے، یا اللہ یہاں کے میزبانوں نے جو خدمتیں کی ہیں، یا اللہ خدمت کی جماعت نے جو دوڑ دوڑ کر خدمت کی ہے، یا اللہ اس سال تو ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی کچی عمر کے بچے اللہ رات بھر جاگتے ہیں اور معتکفین کی خدمت کرتے ہیں. پیارے اللہ قبول فرما دیجیے, اللہ جی قبول فرما دیجیے, اللہ محروم نہ فرمائیے, اللہ محروم نہ فرمائیے. اللہ وہ ماں بہنیں جو راتوں کو دنوں کو جاگ کر یا اللہ مشقت اٹھا کر روٹیاں پکاتی ہیں, کھانے بناتی ہیں, پیارے اللہ ان کے دامن مراد کو بھر دیجیے, ان کی جھولی کو بھر دیجیے. اللہ شہر کی حفاظت فرما, اس ملک کی حفاظت فرما, باشندگان اللہ اس ملک کے باشندگان کی حفاظت فرما. اللہ جو اہل ایمان ان کے ایمان میں برکت عطا فرما. اللہ جو ایمان والے نہیں ہیں اللہ ان کو ایمان کی ہوا نصیب فرما دیجیے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے. رب کریم جو مانگ عطا فرما, جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.